کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں،
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔
دعوت اسلامی کی بہاریں ہیں جو آج ہم یہاں پر موجود ہیں الحمدللہ، اور سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری میٹھی میٹھی سنتیں سیکھنے کو ملتی ہیں اور عمل بھی کرنے کو ملتا ہے، یہ سب دعوت اسلامی کی برکتیں ہیں۔
ماشاءاللہ ہم ہر مدنی مذاکرے کو تقریباً یہاں آتے ہیں، اور ماشاءاللہ مدنی مذاکرے میں بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے، جس طرح کے سنتیں اور کچھ حدیثیں وغیرہ بھی کچھ سیکھنے کو ملتے ہیں۔
جیسے کہ آج ہمیں یہ پتہ چلا کہ آب زمزم کھڑے ہو کر پیتے ہیں، یہ بھی ہمیں پتہ چلا اس کی فضیلت ہے۔
سب سے بڑی بات یہاں پہ علم دین ہے اور بہت کچھ سیکھا ہے، میرے سنت کی ختم ہوا ہے جیسا اولیا ہوا ہے، ورنہ بہت بے حیائی میں پڑے ہوئے تھے۔ بس اللہ کی بہت بہت رحمت ہے، میں تو کہتا ہوں حقوق العباد وغیرہ سیکھے ہیں۔
میں جب بھی مدنی مذاکرے میں آیا نا، ماشاء اللہ کچھ نہ کچھ سیکھ کے آتا ہوں۔ یہاں پہ جو ہماری تربیت کی جاتی ہے نماز کے حوالے سے، ماشاء اللہ آج تک ہم نے نا کبھی اس طرح نماز کا طریقہ نہیں سیکھا تھا، لیکن یہیں پہ آنے کی برکت سے ہم کو نماز کا طریقہ صحیح معلوم ہوا۔ ماشاء اللہ اس میں غسل کا طریقہ بھی بتایا جاتا ہے، اور ماشاء اللہ قافلے میں بھی نا جانے کی نیت بنتی ہے یہاں پر آنے کے بعد۔
بیماری سے ہم لوگ آتے ہیں پٹھان اسلام بھائی، تقریباً ہر ہفتے کو مدنی مذاکرے کی تقریباً 60-65 اسلامی بھائی ہم لے کے آتے ہیں پورا۔ بس بہت سارے کا زندگی تبدیل ہو گیا، ایسے پٹھان اسلامی بھائی کی داڑھی نہیں تھی، انہوں نے داڑھی بھی رکھوائی اور مسواک بھی شروع کیا تھا، اسی طرح امامہ بھی سجایا سر پہ، اور اس کے علاوہ الحمدللہ جو مسائل ہے وہ بھی سیکھتی ہے۔
سب سے بڑی بات سکون قلب ملتا ہے یہاں پہ جو باہر نہیں ملتا۔
اس تحریک سے جتنی جلدی سے اپنے بچے کو خود بھی وابستہ کرے اور اپنے بچوں کو بھی اس سے وابستہ کرے۔ ماشاءاللہ جب والدین اس کو ایک اچھا ماحول دینا چاہتے تو میں تو کہتا ہوں دعوت اسلامی سے اچھا کوئی ماحول نہیں ہے۔ دعوت اسلامی میں جتنا وہ اس کو قریب کریں گے نا، انشاءاللہ اس کی تربیت خود ہی ہو جائے گی۔ آپ خود دیکھیں گے کہ ہمارا بچہ ایک اچھے نا ماحول میں وابستہ ہو رہا ہے۔
ربی انشاءاللہ 27 تاریخ کو ایک ماہ کے لیے مدنی قافلہ جا رہے پختون اسلامی بھائیوں کا۔
اساں کے تمام سٹھو لوگ ہوئے تھے، اچھی کرے تمام خوشی تھی۔ امیر اہل سنت سے فرسٹ ٹائم منہ اچھی تھی ڈٹھو دیدار کے، امیر اہل سنت سے مجھے خواہش ہوئی تو ملا، تمام گھڑی خواہش ہوئی۔ پہری بدھو مدنی چینل دے امیر اہل سنت صاحب کے، پر اج خواہش ہوئی ملا، پر ڈٹھو ڈاڈو ماشاء اللہ نوری نورانی چہرو، ڈاڈو سکون ملو مکھے تھی پہنچی کرے، ایڈو سکون ملو امیر اہل سنت کے ڈسی کر مجھے دل نرم کیا، تو 5 وقت نماز پڑھا تمام گھڑی، مانا مجھے روحانیت کے سکون ملو، تمام گھڑوں خوشی تھی ڈاڈی۔
الحمدللہ مجھے اعتکاف کی سعادت ملی تو اس میں بیٹھ کے 63 دن کا ذہن بنا، 63 دن کا تربیت کورس کر رہے ہیں ماشاء اللہ، اس میں ہماری نماز وضو غسل اور دین کے کافی مسائل اور جذبہ پیدا ہو رہا ہے، اور پتہ لگ رہا ہے کہ دنیا میں ہم کس مقصد کے لیے آئے ہیں اور ہمارا مقصد کیا ہے۔
چلو جس طرح کے مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے جو الحمدللہ ایک اسلامی بھائی نے بیان کیا ان کا جو موضوع تھا مکہ مکرمہ کے بارے میں، اور بعد میں الحمدللہ جو مدنی مذاکرہ ہوا تھا تو کچھ زمزم شریف کے بارے میں کچھ سوال ہوئے تھے اور کچھ دوسرے بھی سوال ہوتے ہیں، الحمدللہ یہاں پر بہت کچھ سیکھنے بھی ملا۔ ماشاء اللہ مدنی ماحول تو یہاں پر ہوتا الحمدللہ اچھا ہے، ماشاء اللہ ہر کسی کو دیکھتے ہیں، کسی کو امام پہنا ہوتا ہے، کسی کو ماشاء اللہ الحمدللہ سفید کپڑے پہنے ہوتے ہیں، کسی کو ماشاءاللہ مسواک بھی لگی ہوتی ہے۔ الحمدللہ یہاں پر مدنی ماحول بھی بہت اچھا ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، نويت سنة الاعتكاف، جب کبھی مسجد داخل ہو اعتکاف کی نیت کر لیا کریں، جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل میں نیت ہونا ضروری ہے، دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے کہہ لیا تو اچھا ہے۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہو پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ، اسی صورت میں جائز ہوتے جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو مسجد میں افطار نہیں کر سکتے. تو اعتکاف کی نیت کر لیں پھر بھلے افطار بھی کر رہے ہیں. تاہم مناسب یہ ہوتا ہے کہ ثواب کے لیے نیت کرے اور کچھ نہ کچھ ذکر و درود وغیرہ کر لیں، چاہے تو بارہ بار درود شریف پڑھ لیں، اب بے شک کھائے پیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. 1444 ہجری کے شوال شریف کی 30ویں شب کی مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالہ زیادۃ السلام پیج نمبر 9 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 30، جب تم رسولوں پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اب سوالات کیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں، یہ ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائے. مجھے آئے بائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ اصرار کرتا نہیں، بھول ہوئی تو قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
سوال یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کو سمجھاتا ہے یا بولتا ہے تو بعض اوقات جو ہے کنفیوژن کریٹ ہو جاتا ہے اور سامنے والے کو لگتا ہے کہ یہ مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، حالانکہ یہ اس کو سمجھا رہا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے سامنے والے کا دل دکھتا ہے اور پھر وہ ان کے اوپر تہمت لگاتا ہے اور بدگمانی کرتا ہے کہ تم مجھے نیچا دکھانے کے لیے ایسے باتیں کر رہے ہو. اب اس میں کون گنہگار ہوگا؟ کیا بدگمانی کرنے والا بھی ہوگا؟ حالانکہ سمجھانے والے کی نیت کچھ اور ہوتی ہے کہ وہ ایسی باتیں کہہ کے اس کو سمجھانا چاہتا ہوں اور ان کا دل دکھ جاتا ہے اور پھر یہ ان کے اوپر تہمت لگاتے ہیں کہ آپ مجھے نیچا اور ذلیل کرنے کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں، اس کے اوپر رہنمائی فرمائیں.
اب اگر واقعی کوئی سمجھا رہا ہے اور سمجھانے کے تقاضے بھی پورے کر رہا ہے، اپنی طرف سے کوتاہی بھی نہیں کر رہا، نہ دل آزاری مقصود ہے، تو ایسی صورت میں اگر اس کو ایزا پہنچی تو وہ ایزا نہیں کہلاتی، وہ تعزی کہلاتی، یعنی ایزا اوڑھ لینا اپنے اوپر، اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہے سمجھانے والے کو. اور اگر یہ تہمت رکھتا ہے اس پر کہ یہ مجھے نیچا دکھانے کے لیے کر رہا ہے، تو یہ اس نے تہمت رکھی اس کو سمجھایا گیا، ان مانوں کر تو گناہ اس پر آ رہا ہے. اب یہاں ہو سکتا ہے کہ اس یہ غلط فہمی کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، تاہم یہ کہ پوری گفتگو سامنے ہو نا، وہ کیا گفتگو تھی وغیرہ، تو اس پر سے کچھ شاید فیصلہ کیا جا سکے. نصیحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے. آج کل کا ماحول ہے اس طرح کا کہ سمجھاؤ تو بعض اوقات وہ اچھا لگتا نہیں ہے، غلطی بتاؤ اچھی نہیں لگتی، تعریف کرو اچھی لگتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت دامت مقدم عالیہ کی بارگاہ میں میرا سوال عرض ہے کہ اسلامی بہن کا بلند آواز میں رونا کیسا، اور یاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یا یاد مدینہ، فراق مدینہ وغیرہ میں روتے روتے آواز بلند ہو گئی اور اختیار میں نہ رہی کیفیت، تو کیا ہے رونا ناجائز ہے؟ اس طرح رونے سے شریعت میں ممانعت ہے؟ جواب عنایت فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرا.
جس طرح اسلامی بھائی روتے ہیں تو اسلامی بہنوں کو بھی رونے کا حق ہے. ہاں ان کو یہ احتیاط ہے کہ غیر مردوں کی تک ان کی آواز نہ پہنچے، نہ محرموں تک. اب عیسائی بہنیں جمع ہے غیر محرموں تک، اگر آواز نہیں پہنچ رہی تو بھلے روئے، پھوٹ پھوٹ کر روئے، کوئی عرض نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ ایک بندے کے اندر قوت برداشت کتنی ہونی چاہیے اور وہ کس طرح قوت برداشت اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے؟
جب بھی مصیبت آئے تو بندہ اس کو صبر کرے، برداشت کرے، اور وہ جیسی مصیبت، بعض مصیبتیں آسان ہوتی ہیں برداشت ہو جاتی ہیں، بعض مصیبتیں برداشت نہیں ہوتی، صبر نہیں ہو پاتا، ان پر صبر کرے گا اجر زیادہ ملے گا۔ جو عمل جتنا دشوار ہوتا ہے وہ اتنا ہی ثواب دار ہوتا ہے، اجر لاتا ہے، قیامت کے دن بھی میزان عمل میں وزن دار ہوگا۔ اب یہ عوام کا ہوتا ہے مقولہ کہ صبر کی بھی حد ہوتی ہے، صبر کی حد ہوتی ہے تو پھر بے صبری کرو، اس کا مطلب تو بے صبری کی تو گنجائش نہیں ہے نا۔ کربلا والوں پر جو مصیبتیں ٹوٹی کیا ان کی کوئی حد تھی؟ انہوں نے صبر ہی تو کیا، بے صبری تو نہیں کی۔ صبر ہم سب کو اللہ نصیب کرے کہ اے صبر تو خزان ہے فردوس، عاشقو عاشق کے لب پہ شکوا کبھی بھی نہ آ سکے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
مشکلوں میں صبر کی
امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ ہم نے تو یہی سنا ہے کہ جنت میں ہر طرح کی نعمت ہوگی، تو سیدی یہ ارشاد فرمائیں کیا جنت میں بھی ایسے بلند و بالا اور برف پوش پہاڑ ہوں گے؟ اگر ہوں گے تو ان کا کیا انداز ہوگا، یا جیسے بندہ نیت کرے گا تو وہ اس طرح کے پہاڑ کے مناظر وغیرہ دیکھے گا؟ کچھ اس حوالے سے رہنمائی ارشاد فرما دیں۔
یہ سوال جب آقا کے پیچھے پیچھے ہم جنت میں پہنچ جائیں تب کرنے کا ہے۔ یہ پیالہ ہوگا جنت میں، یہ مائک ہوگا، پیچھے سوالت کرنے کے۔ اس جنت اللہ پاک کی نعمتوں کا مظہر ہے، جنت میں رنج و غم نہیں ہے۔ اب اگر کسی کو برف پوش پہاڑ دیکھنے کی خواہش ہوگی تو ضرور دیکھے گا، لہلاتا باغ دیکھنے کی تمنا کرے گا تو وہ سامنے لہلا رہا ہوگا، پرندہ اڑتا ہوا جا رہا ہے، اس کی بنی ہوئی ڈش باربیکیو کی خواہش ہوگی، یہ حاضر پرندہ جنت میں۔ جنت میں رنج و غم نہیں ہے۔ وہ ایک حدیث پاک ہے، مرآت شریف میں پڑھی تھی، غالباً ایک تابعی بزرگ تھے، ان کے فرزند نے ان سے کہا کہ مجھے جنت میں وہ اس کی جو لیفٹ سائڈ میں جو محل ہے نا وہ مجھے چاہیے۔ اس پر انہوں نے ناگواری کا اظہار کیا کہ فالتو باتیں مت کر، جنت مانگ، فردوس مانگ اللہ پاک سے۔ تو پہاڑ اور درخت اور یہ ٹیلے اور یہ سمندر، جنت میں ہر نعمت ہوگی اللہ پاک کی۔ جب اللہ کا دیدار ہوگا جنتی کو تو اس سے بڑی کوئی نعمت ہی کہاں ہے، دیدار الہی سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ احد پہاڑ تو ویسے جنتی جنت میں جائے گا، جنتی پہاڑ، اور وہ جنت کا ایک دروازہ بنے گا، یہ بھی غالباً روایت ہے۔
حضرت صاحب پوچھنا یہ تھا کہ بٹیر کو اگر ہم گھر میں رکھیں یا پالیں اس کو، تو اس کا پالنا کیسا ہے؟
بٹیر پال سکتے ہیں، حلال پرندہ ہے، کھا بھی سکتے ہیں ذبح کر کے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
امیر علیہ السلام سے میرا یہ سوال ہے کہ مارکیٹ اور بازاروں میں خواتین خریداری کے لیے آتی ہیں، تو دکاندار کو خواتین سے بات کرتے ہوئے کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے۔
نگاہیں نیچی رکھنی چاہیے، فری نہیں ہونا چاہیے، ٹو دا پوائنٹ بات کرے، چکنی چپڑی باتیں نہ کرے، دل لبھانے والی باتیں نہ کرے۔ یہ احتیاطیں کرے گا تو انشاءاللہ گناہ سے بچے گا۔ باقی تو حالات تو ایسے ہی ہیں بس. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مدنی چینل کے ناظرین، بادشاہ کنگ یہ وہ لفظ ہے جو ہم بچپن سے سنتے چلے آئے. بادشاہ جیسے انسانوں میں ہوتے ہیں، اسی طرح ایک بادشاہ جنگل کا بھی ہوتا ہے شیر، اور ایک بادشاہ بے تاج بادشاہ بھی ہوتا ہے، جیسے مسجد کے امام صاحب کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے علاقے کا بے تاج بادشاہ ہوتا ہے. ایک بادشاہ اور ہے، وہ ہے پھلوں کا بادشاہ. آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں. آم، مینگو. پیارے ملے سنت، یہ ارشاد فرمائیے کہ آم ہماری صحت کے لیے کتنا مفید ہے، آم ہم کس طرح اور کب کب کھائیں تاکہ ہمارے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہو.
آم کا سیزن آ گیا ہے، لیکن ابھی کھانے سے آم نہیں ہوئے. پہلے سیزن کا آم کہتے ہیں کہ نہ کھایا جائے، طباً میڈیکلی کہتے ہیں کہ مناسب نہیں ہے. یہ پھلوں کا بادشاہ ہے آم، اور دنیا میں مختلف مواقع پر وہ آم آتا رہتا ہے. جیسے اب مکہ مدینے میں آپ کو سارا سال آم ملے گا، کبھی اس ملک سے آ جائے گا تو اس ملک سے موسم ختم ہوا تو اس ملک سے منگوا لیا جائے گا. اس طرح وہ امپورٹ ایکسپورٹ کا نظام تو ہے نا، یوں مطلب یہ کہ آم ملتا ہے. آم کے چند فوائد یہ بیان کیے گئے کہ آم جلد بوڑھا ہونے سے بچاتا ہے، ہر قسم کے کینسر اور دمے سے حفاظت کر سکتا ہے. آم کے ریشے آنتوں کی صفائی کرتے اور ہضم کا نظام درست رکھتے ہیں. آم ہڈیوں کی بیماریوں سے حفاظت کر سکتا ہے. دل کی بیماری والوں کے لیے آم ایک بہترین پھل ہے. آم نزلہ زکام سے بھی بچانے کی صلاحیت رکھتا ہے. آم جسمانی کمزوری کو دور، جسم کو فربا یعنی موٹا اور خون پیدا کرتا ہے. آم کا جوس جگر، دل، دماغ، ہڈیوں اور پٹھوں کو سخت گرمی سے محفوظ رکھتا ہے. کچا آم جس کو کیری بولتے ہیں، لو لگنے سے بچانے، میدے اور انتڑیوں کے نظام کو درست کرنے، خون کی بیماریوں کو دور کرنے اور سفید بالوں کو سیاہ کرنے کے لیے بھی بطور دوا استعمال کیا جاتا ہے. یعنی یہ کھانے سے اس کے سفید بالوں میں وہ سیاہی نکالک بلیک وہ ہو سکتے ہیں. کچے آم یعنی کیری کا اچار بھی بنایا جاتا ہے جو جسم کو موٹا کرتا ہے. آم کے چھلکے کینسر، شوگر، کولیسٹرول سمیت کئی بیماریوں سے بچانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. آم کی گٹھلیوں کا صفوف پاؤڈر ہاضمے کو درست کرتا ہے اور معدے کی خرابیاں دور کرتا ہے. یہ مانوا فیضان مدینہ جولائی 2017 میں جو مضمون تھا اس میں سے بیان ہوا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. شوگر کے مریض آم کھا سکتے ہیں، آم کھا سکتے ہیں. یہ ڈاکٹروں کے مختلف یعنی کہ وہ ہے گروپس ہیں، جیسے ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک، تو نیچروپیتھی، تو ایکوپنکچرر، پتہ نہیں کیا کیا ہو بھول جاتے ہیں، حکمت، یونانی طب. تو اس میں مطلب نیچروپیتھی والے یہ کہتے ہیں کہ آم شوگر نہیں کرتا، اور تجربہ ہے کہ واقعی نہیں کرتا. لیکن یہ کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ اب عام بھر بھر کے کھاتے جائیں، یعنی یہ ان کی طرف سے دعویٰ ہے جو مجھے صحیح لگا، مطلب اگر یہ بھرپور طریقے سے میں نے ٹرائی نہیں کی، لیکن مجھے تجربہ ہے اس کا کہ شوگر اسے بڑھتا نہیں ہے. آپ دو آم کھا لیں، تین آم کھا لیں، پہلے شوگر ٹیسٹ کروا لیں، پھر دو تین آم کھا لیں، پھر شوگر ٹیسٹ کروائیں، بڑھے گا نہیں. اس دعوے میں صداقت دیکھی ہے میں نے کسی حد تک. بلکہ ان لوگوں کے یہاں تو پھلوں اور سبزیوں کے ذریعے شوگر ہوتا ہی نہیں ہے. پھل کھاؤ، کھجور کھاؤ، بہت میٹھی ہوتی ہے. شوگر کے مریض کے لیے یہ الاؤ کرتے ہیں غالباً. لیکن بہرحال جو بھی اس طرح کے کام ہے نا، یہ ڈاکٹروں کے مشورے سے کرنے چاہیے، ایسا نہ کچھ کا کچھ ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ داڑھی شریف میں جو کنگھی کی جاتی ہے تو وہ کنگھی کرنا کیا ہے، اور کنگھی کرتے وقت یہ کنگھی بیٹھ کر کرنی چاہیے یا کھڑے ہو کر؟ اور ہم نے سنا ہے کہ وضو کے بعد کنگھی کرنے سے فکر و فاقہ، مطلب ہے کہ فقیری دور ہوتی ہے، آیا کہ یہ درست ہے؟
پیارے میرے علیہ سنت، آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اکثر سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی مبارک میں کھڑے ہو کر کنگھی کرنے سے قرضہ چڑھتا ہے، اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرما دے.
تابعی بزرگ حضرت وہب بن منبہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو کھڑا ہو کر داڑھی میں کنگھا کرے گا اس پر قرض چڑھے گا، اور بیٹھ کر کرے گا اس سے قرض اترے گا. حوالہ الحاوی للفتاوی جلد 2 پیج نمبر 46-47 دار الفکر بیروت، یہ بیروت کی چھپی ہوئی کتاب عربی میں پرانی، الحاوی للفتاوی حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ علیہ کے فتاوی کا یہ مجموعہ ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کا یہ فتاوی کا مجموعہ ہے. یہ حوالہ میں نے خاص کر دیا کہ مجھے پتا ہے کہ سوشل میڈیا پر محققین بیٹھے ہوتے ہیں، یہ بیچارے روایتوں کو عقل سے چیک کرتے ہیں. ارے بھائی، عقل سے وہ چیک کرتے جس کے پاس عقل ہو بھی. عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، سرکار کے قدموں پر عقل قربان کرو تو تمہاری عقل، ورنہ تمہاری عقل ہے ہی نہیں. تو یوں بزرگان دین کے قدموں پر بھی ہماری عقلیں قربان. علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ علیہ وہ بزرگ تھے، بہت بڑے علامہ، بہت بڑے عالم، شافعی عالم تھے یہ. اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے فتح رضویہ شریف میں ان کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے 75 ٹائم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگتے میں دیدار کیا. اتنے بڑے بزرگ یہ گزرے، 400-500 سال پرانے ہیں، زیادہ پرانے نہیں ہیں کہ وہ صحابی نہیں ہے، تابعی بھی نہیں ہے، تبع تابعی بھی نہیں ہے، بہت بات کے بزرگ ہیں. انہوں نے یہ لکھا ہے میرات جلد 6 پیج نمبر 163 بحوالہ اشیعت اللمعات، یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ کی کتاب ہے. میں لکھا وضو کے بعد داڑھی میں کنگھی کرنا فقیری یعنی غربت تنگ دستی کو دور کرتا ہے.
جو ستار بھائی کا فیس بک کے ذریعے سوال آیا ہے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا مسجد میں کنگھی کر سکتے ہیں؟
مسجد میں بال جھڑیں گے، اس لیے مسجد میں نہ کیجیے کنگھی، باہر کیجیے. اگر کوئی واقعی اس لیے احتیاط کر لیتا ہے کہ ایک بھی بال فرش مسجد پر نہیں گرتا، ذرا اس کو گناہگار تو نہیں کہیں گے کنگھی کی. تو تامی عوام کو ایسا کرنا نہیں چاہیے. دیکھا دیکھی یہ پھر بالوں کے گچھے جو ہے نا یہ لہرا رہے ہوں گے فرش مسجد پر، خاص کر اعتکاف میں. اس لیے یہ وضو خانے یا فنائے مسجد، فنائے مسجد بعض جگہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں، جسے فضان مدینہ عالمی مدینی مرکز، اس کا جو کھلے آسمان کا حصہ جو ہے یہ فنائے مسجد ہے. مسجد اور فنائے مسجد کے حکم میں فرق ہوتا ہے. فنائے مسجد وہ ہوتی ہے جو مسجد کی ضروریات کے لیے ہوتی ہے، تو وہاں بھی اگر کنگیاں کرنا شروع کریں گے تو بال لے رہیں گے، لوگ وہاں نماز پڑھتے ہیں، اس کو بھی صفائی رکھنا چاہیے. وضو خانے پر آدمی کر رہے تو میرا خیال ہے وہاں کوئی سا پرابلم نہیں ہوگا، لیکن آپ وضو کر کے آپ کنگھی لے کے بیٹھے ہیں اور پیچھے وضو کرنے کے لیے منتظر ہیں لوگ، تو یہ بھی نہیں کر رہا ہے، کوئی چیز ایسے کوئی ایسی صورت نہ اختیار کیجیے جس سے لوگوں میں نفرت پھیلے، اور آپ پھر روب سے بولیں کہ وہ مدنی مذاکرے میں ہم نے سنا تھا کہ تنگ دستی دور ہوتی ہے، غربت دور ہوتی ہے، مجھے مال چاہیے، تھوڑا انتظار کرو، ایسا نہیں کرنے کا، لوگوں کو وزن نہیں کرنا ہے، تھوڑا ہٹ کر وہاں سے وضو خانے کی سیٹ سے، تاکہ دوسرا اپنا کام کرے، آپ اپنا کام کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ
علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض لوگ میت کو جب غسل دے لیتے ہیں تو میت کی داڑھی میں بھی کنگھی کرتے ہیں،
میت کو اب غربت اور مالداری سے کوئی تعلق تو ویسے بھی نہیں ہے، اور منع بھی ہے کیونکہ اس سے میت کو تکلیف ہوگی، بال کھینچتے ہیں نا داڑھی سے، میت کے بال میں کنگھی بھی نہ کی جائے، یہ زینت بھی ہے، اور میت کو زینت کرنا بھی یہ بھی منع ہے، اور میت کا بال توڑنا بھی منع ہے، اس طرح کے کام میت کے ساتھ نہ کیجیے۔ شیو بناتے آپ کنگھی کروا رہے ہیں، بالکل شیو کرتے ہیں، اور اگر کوئی دولہا ہو جیسے یا شادی کری ہو تو دولہا بنا کر اس کو دفناتے ہیں، بیچارے ایسی ہر کوئی عقلیں ماری گئی ہیں کہ جو برکت سنت پر عمل کرنے میں ہے وہ کسی اور کام میں ہے ہی کب، تو یہ کیا کیا کرتے کر رہے ہوتے ہیں، میت مہندیاں لگائیں گے اور داڑھی معاذ اللہ موڑتے ہیں، شیو کرتے ہیں، تو باستا ویسے نہ زندگی میں بھی داڑھی منڈانا حرام تھا، اب یہ بیچارے فوت ہو گئے تو اب ان کی یہ داڑھی مونڈ رہے، جو سنت ہے صرف وہی اپنائی جائے، جو علماء نے لکھ کر دیا ہمیں اس پر عمل کیا جائے۔ بہار شریعت کے چوتھے حصے میں یہ اس کے مسائل ہیں، پھر مکتبۃ المدینہ کی ایک بہت پیاری کتاب ہے تجہیز و تکفین کا طریقہ، تو یہ بہت جامع کتاب ہے، تو کافی اس میں مسائل ہے، یہ اس کے مطابق کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اور یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے گا کہ میت کی داڑھی یا سر کے بال میں کنگھی کرنا ناجائز و گناہ ہے۔ حوالہ درر مختار جلد 3 پیج نمبر 104۔
سیدی سوشل میڈیا کے ذریعے یہ سوال موصول ہوا ہے کہ کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نسب یاد کرنا یہ فرض ہے؟
فرض علوم میں اس کو پہلی بار سن رہا ہوں، والد محترم پھر دادا جان سب کے نام یاد کر رہا، فرض یہ کچھ ریلی مسئلہ ویسے بھی نہیں ہے نا، یہ تاریخی باتیں ہیں، یاد ہو تو اچھا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد
صلی اللہ علیہ وسلم۔ میسیجز کے ذریعے بھی سوالات موصول ہوئے ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ مسجد کی صفائی یہ مؤذن صاحب کے ذمے ہے یا نہیں؟
ہمارے یہاں عرف اس طرح کا ہے کئی مسجدوں میں کہ الگ سے خادم رکھا جاتا ہے، وہ مسجد کی صفائی کرتا ہے، مؤذن صاحب صرف اذان دیتے ہیں، امام صاحب کی غیر موجودگی میں نماز پڑھاتے ہیں۔ البتہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ مسجد کی صفائی کا خیال رکھے اور اپنے لیے سعادت سمجھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھجور کی شاخ کے ذریعے مسجد، تو اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، یہ ہماری ہمارے سکھانے کے لیے ہے، جو بھی کچرا دیکھے تو خادم پر گرجنے برسنے کے بجائے خود ہی صاف کر لے اٹھا لے، ثواب کمائے، کہ جو مسجد میں سے اذیت دینے والی چیز کو ہٹا دے گا, جو مسلمانوں کو اذیت دیتی ہے, تو اس کے لیے جنت میں ایک محل بنایا جائے گا.
بڑے شہروں میں تو یہی ہے کہ عام طور پہ مسجد کے خادم الگ سے ہوتے ہیں, اور مؤذن صاحب کی جو ذمہ داری ہے وہ اذان اور دیگر جو بھی ان کے ذمہ کام ہیں, لیکن کئی جگہوں پر مؤذن کے ساتھ ہی یہی اجارہ ہوتا ہے باقاعدہ کہ اذان بھی دینی ہے اور ساتھ صفائی کے کام بھی ان کے ذمہ ہوتے ہیں. کراچی کے بھی اگر کچھ ایسے علاقے کے ہیں تو وہاں بھی اس طرح کی ہیں چیزیں, اور بقیہ جو دیگر جگہیں چھوٹے چھوٹے شہر ہیں تو وہاں بکثرت, بلکہ بعض جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں ایک ہی آدمی ہوتا ہے, صرف امام ہی ہوتا ہے, اور وہ امام کے ہی ذمے ان کے اجارے میں ڈیوٹی میں یہ ساری چیزیں شامل کی ہوئی ہوتی ہیں. تو اب ایسی صورت میں کیا ہونا چاہیے, جب ڈیوٹی میں اگر شامل ہیں تو اس کے بھی ساتھ ساتھ کمیٹی کو پوری اس کی وضاحت کر دینی چاہیے کہ صفائی کیا مراد, کتنی صفائی, کس طرح صفائی, کہ ایک ہی بندے کے ذمے جب اس طرح کا پورا کام ہے تو کوئی بھی آ کے کسی بھی وقت آ کر تو کہیں بھی مٹی دے کر وہ مؤذن کو یا وہ جو متعلقہ امام ہیں ان کے ساتھ الجھ جائے, کیا ہونا چاہیے؟
وہ اگر امام صاحب یا مؤذن صاحب کے لیے یہ ہے کہ وہی کریں گے تو ٹھیک ہے, ان کو کرنا چاہیے. اب کوئی کوتاہی ہو تو اس کا مطلب نہیں ہرے گا آ کے آڈر چلائے, پھر دل آزاریوں کی صورتیں ہوں گی, مسجد کی فضا جو ہے وہ خراب ہوگی, گناہوں کے سلسلے ہوں گے, برائیاں, غیبتیں, یہ سب سلسلے ہوں گے. مسجد تو ہر مسلمان کو صاف رکھنی چاہیے. آپ خود اٹھا لیں, دری تھوڑی الٹ پلٹ ہو گئی ہے, آپ خود کھینچ کر سیٹ کر لیں, اب تھوڑی ایکسرسائز بھی کر لیں, فائدہ ہی نقصان تو نہیں ہے. ثواب کی نیت سے کریں گے ثواب بھی ملے گا, بلکہ جب پوری مسجد کی بیچارے وہ صفائی کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, تو آپ کو تو ویسے ہاتھ بٹانا چاہیے. ہاتھ بٹانا کسی کا وہ بھی ثواب کا کام ہے. پیاری پیاری ادائیں, مرحبا, اللہ پاک ان سب کو حاجی بنائے, مدینہ کا مسافر بنائے, ماں باپ کے ساتھ, خاندان والوں کے ساتھ, سب عالم باعمل مفتی اسلام دعوت اسلامی کے مخلص مبلغ بن جائیں. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
شجر کا لفظ تو آپ نے سنا ہی ہوگا, اس کا مطلب ہے درخت, اور شجرا کا مطلب نہیں پتا, مجھے بھی نہیں پتا. اسی وجہ سے آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے شجرا. آج ہم اپنے شیخ سے شجرا سے متعلق کچھ کوئسچنز پوچھنا چاہتے ہیں. کوئسچن نمبر ون, شجرا کا مطلب کیا ہے؟ کوئسچن نمبر ٹو، یہ شجرا کب اور کیوں لکھا گیا؟ کوئسچن نمبر تھری، دیکھا گیا ہے کہ اکثر شجرا نظم کی صورت میں ہوتا ہے، نثر میں نہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئسچن نمبر فور، آپ نے یہ جو شجرا لکھا ہے اس کا نام شجرا قادریہ رضویہ ضیاعیہ عطاریہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اور کیا یہ شجرا صرف قادری، رضوی، ضیاعی اور عطاری ہی پڑھ سکتے ہیں، یا دیگر سلسلوں سے منسلک جو لوگ ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ کوئسچن نمبر فائیو، شجرا پڑھنے کے کیا فائدے ہیں؟ کوئسچن نمبر سکس، اگر کوئی شجرا نہیں پڑھتا تو اسے آپ کیا کہیں گے؟ کوئسچن نمبر سیون، فل عوامی اور آخری سوال، پلیز شیخ یہ بتائیے کہ یہ شجرا آخر کہاں سے ثابت ہے؟
شجر کا معنی درخت، شجرے کا معنی بھی ویسے درخت ہی ہوتا ہے، تو کیا ہے شجرت زقوم، قرآن کریم ہے نا، تو شجرت شجرتن شجرتن، تو شجرا یہ بھی درخت کو بولتے ہیں، اور رائے یہ کہ ہمارا شجر جو ہے شجر عالیہ قادریہ رضویہ، اس میں ایک اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ فتح رضویہ شریف جلد 26 پیج نمبر 590 پر فرماتے ہیں، شجرا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک بندے کے اتصال یعنی سلسلہ ملنے کی سند ہے، جس طرح حدیث کی سندیں ہوتی ہیں، اسناد ہوتی ہیں، ہم مزید لکھتے ہیں کہ شجرا پڑھنے کے کئی فوائد ہیں، اول پہلا فائدہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنے اتصال یعنی سلسلے کے ملنے کی سنت کا حفظ یعنی حفاظت، دوسرا شجر عالیہ بار بار پڑھنے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سلسلے طریقت کے اتصال یعنی ملنے کی سنت یاد ہو جاتی ہے، جو یقیناً سعادت ہے، کیونکہ جب مرید کو یہ یاد رہے گا کہ میں نے جس مرشد کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے ان کا سلسلہ ان مشائخ عظام سے ہوتا ہوا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، تو اس کے دل میں اپنے مشائخ کی محبت مزید بڑھے گی، اور صالحین سے محبت اخروی نعمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے، حدیث پاک میں المرء مع من احب، یعنی آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ نمبر دو، صالحین یعنی بندوں کا ذکر کہ مجھے میں نزول رحمت یعنی رحمت کے نازل ہونے کا سبب ہے، یعنی شجرا شریف پڑھنے سے صالحین نیک بندوں کا تذکرہ نصیب ہوتا ہے، اور ذکر صالحین نیک بندوں کے تذکرے سے رحمت نازل ہوتی ہے، حدیث پاک میں کہ نیک لوگوں کا ذکر گناہوں کے لیے کفارہ ہے، یہ دراصل ان کا قول حضرت شیخ سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ کا قول، اس میں اللہ والوں کی باتیں میں نقل کیا گیا ہے کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، نیک بندوں کے ذکر کے وقت اللہ پاک کی رحمت اترتی ہے۔ عارف باللہ سید عبد الواحد بل گیرامی رحمت اللہ علیہ سبع سنابل میں فرماتے ہیں، مشائخ کرام رحمہم اللہ کا ذکر سچے مریدوں کے ایمان کو تازہ کرتا ہے، اور ان کے واقعات مرید ان کے ایمان پر تجلیاں ڈالتے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اخبار الاخیار کے مقدمے میں فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے برگزیدہ بندوں نے نیک بندوں کا تذکرہ باعث رحمت اور سبب قرب الہی ہے، کہ اللہ پاک کا قرب اس سے نصیب ہوتا ہے۔ تیسرا فائدہ، نام بنام اپنے آقایان نعمت، اس سلسلے کے مشائخ کو عیسیٰ علیہ السلام کہ ان کی بارگاہ سے مجیب نظر عنایت یعنی نظر کرم ہونے کا سبب ہے. مطلب ہے کہ نام بنام اپنے سلسلے کے مشائخ کرام رحمہ اللہ السلام کو ایصال ثواب کا موقع ملتا ہے اور یہ ان کی بارگاہ سے نظر کرم ہونے کا سبب ہے. چنانچہ جب مرید شجر عالیہ پابندی سے پڑھتا ہے اور سلسلے کے بزرگوں کی ارواح مقدسہ کو ایصال ثواب بھی کرتا ہے تو اس سے ان بزرگوں کی ارواح مقدسہ خوش ہوتی ہیں اور ایصال ثواب کرنے والے مرید پر خصوصی نظر عنایت کی جاتی ہے جس سے مرید کو دینی و دنیاوی بے شمار برکتیں حاصل ہوتی ہیں. چوتھا فائدہ, جب یہ یعنی شجر عالیہ پڑھنے والا اوقات سلامت یعنی راحت میں ان کا یعنی اپنے سلسلے کے بزرگوں کا نام لیوا رہے گا تو وہ اوقات مصیبت یعنی کسی بھی پریشانی اور مشکل کے وقت میں اس کے دستگیر ہوں گے یعنی ان کی مدد فرمائیں گے. اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, تو خوشحالی میں اللہ پاک کو پہچان وہ مصیبت میں تجھ پر نظر کرم فرمائے گا. یعنی جب شجر عالیہ پڑھنے والا خوشحالی میں اپنے سلسلے کے مشائخ کرام کا نام لیوا رہے گا تو وہ اوقات مصیبت میں نہ کسی بھی پریشانی اور مشکل کے وقت اس کے دستگیر ہوں گے یعنی اس کی مدد فرمائیں گے انشاءاللہ الکریم. تو یوں شجرے میں جو نام لے لے کر پڑھتے ہیں نا تو یہ بزرگوں کے نام لینا خود یہ باعث برکت ہوتا ہے اور اس کے بہت سارے فوائد ہیں جس میں سے آپ نے کچھ ابھی سنے. صلو علی الحبیب.
ایک سوال یہ بھی تھا کہ یہ شجرہ کب اور کیوں لکھا گیا؟
اپنا جو شجرہ قادریہ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے اور بعد میں آنے والے مشائخ نے یا ان کے چاہنے والوں نے اپنے اپنے شیخ کے اشعار کا اضافہ کیا ہے, جیسے کہ اس میں پر ضیا کر سب کا چہرہ حشر میں اے کبریا شیخ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے, یہ شعر بھی ذرا کسی نے اضافہ کیا ہے. کیوں مطلب یہ کہ بعد والوں نے اضافے کیے ہیں. اس کے کل 23 اشعار ہیں شجر قادریہ رضویہ کا. اس کے ابتدائی 18 اشعار اور مقطع یعنی آخری شعر امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے. ملک العلماء 18 اشعار اعلی حضرت نے لکھے, باقی دوسروں نے اپنے اپنے حساب سے بڑھائے ہیں, آگے بھی ہو سکتا ہے بڑھاتے چلے جائیں.
ایک سوال یہ تھا کہ اکثر شجرہ نظم کی صورت میں ہوتا ہے, نثر میں نہیں ہوتا, نثر کیا ہوتا ہے یہ بھی وضاحت ہو جائے ساتھ.
نظم یا اشعار میں پڑھتے نا یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے ہے نا, تو یہ اشعار میں ہم پڑھتے ہیں تو یہ اس کو نظم بولتے ہیں. اور نثر یہ کہ جو میں جو گفتگو کر رہا ہوں یہ سب نثر ہے.
اس کا نام شجرہ قادریہ رضویہ ضیاعیہ اطاریہ ہے, اس کا مطلب کیا ہے اور کیا یہ شجرہ صرف قادری رضوی ضیاعی اور اطاری ہی پڑھ سکتے ہیں؟ دیگر سلسلوں سے منسلک جو لوگ ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں کیا؟
پڑھے تو خیر منع تو نہیں ہوتی, لیکن یہ کہ ہوتا ہے کہ اپنے اپنے سلسلے کا عام طور پہ پڑھے, اس خود سلسلے والے کتنا پڑھتے ہیں تب تھوڑی پڑھتے ہیں, سستی ہوتی ہے. اپنے اپنے سلسلے کے پڑھنے چاہیے, اگر دوسرے سلسلے کے کوئی پڑھتا ہے اس میں بھی ظاہر نقصان نہیں ہے, بزرگوں کا نام لینا اس پر کوئی پابندی تو ہے نہیں. دعا مانگنا تو دعا ہی تو اس میں بزرگوں کے وسیلے سے دعا مانگی گئی ہے.
شجرہ کہاں سے ثابت ہے؟
شجرہ کہاں سے ثابت ہے تم منا کہاں ہے؟ منع بھی نہیں ہے. جو منع نہیں ہوتی وہ چیز تو ثابت ہی ہوتی ہے. بہت ساری باتیں ایسی جو ہم کرتے ہیں, آپ کے سر پہ مسجد میں پنکھے گھوم رہے ہیں, آپ کبھی بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ مسجد نبی میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں پنکھا تھا یا پنکھے تھے، یا صحابہ کرام کے دور میں پنکھے، اس دور میں بھی نہیں تھے، آپ پنکھے ثابت کر دیں تو یہ کہ اس کا منع نہ ہونا یہ ثابت ہے، سمجھو کہ کسی چیز کا منع نہ ہونا یہ خود دلیل جواز ہے، جائز ہونے کی دلیل ہے، ورنہ تو بہت ساری مسجدیں لینتھر کی جو بنی ہوئی ہیں کانکریٹ کی، تو پہلے مسجد نبوی شریف تو اس طرح کی نہیں تھی، نہ یہ سریوں کے پلر تھے، بلکہ وہ کھجور کے تنے، کھجور کے درخت کا جو تنا ہوتا ہے جو پتے لگے ہوتے ہیں، یہ تنے کے پلر تھے مسجد نبوی شریف کے، چٹائیاں وغیرہ ڈال دی گئی تھی، وہ چھت تھی، اب تو مضبوط چھت، پھر اب تو اے سی آ گئے، نہ پنکھا منع ہے نہ اے سی منع ہے، نہ لینتھر کی چھت منع ہے، یہ بہت ساری چیزیں چونکہ منع نہیں ہے تو وہ ثابت ہے، یہ جائز ہوگی، ورنہ تو آدمی قدم بھی نہیں اٹھا سکتا، پھر یہ اردو میں ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان میں گفتگو فرماتے تھے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد،
اس میں سارے اشعار دعائیہ اشعار اور وسیلے کا ایک جو وسیلے کے دلائل ہیں، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی طرف پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو، اسی طریقے سے جو احادیث طیبہ کے اندر وسیلہ اختیار کرنے کے حوالے سے، بالخصوص دعا کے اندر وسیلے کے طور پہ، تو یہ سارے دلائل اس کے ثبوت کے لیے کافی نہیں ہوئے،
ہاں ظاہر ہے مطلب وسیلہ ہی تو مانگ رہے ہیں، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یہ شروع کا یہی ہے نا کہ یا اللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم پر رحم فرما،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی جب تدفین کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جو دعا مانگی، اس دعا میں بھی کلمات اسی طرح کے ہیں کہ اے اللہ میری ماں فاطمہ بنت اسد، ان کی مغفرت فرما، ووسع علیہا مدخلہا بحق نبیشکا والانبیاء الذین من قبلی، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو وسعت عطا فرما، اپنا وسیلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا اور مجھ سے پہلے فرمایا جتنے بھی انبیاء آئے ان کا بھی وسیلہ، ان کی قبر کو وسعت عطا فرما، حضرت آدم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، قرآن پاک میں خود وسیلے کے حوالے سے اور بھی دلائل موجود ہیں، تو شجرہ کے اندر جتنی چیزیں وسیلے کے ساتھ دعائیں ہی کی جا رہی ہیں، قرآن پاک میں شجراتا یعنی دونوں طرح کے شجر بھی ہے اور درخت کے لیے، اور شجراتا جو آپ نے فرمایا ان شجرت الزقوم، ایک وہ آئے تھے، ایک شجر من زقوم ولا تقربا هذه الشجره، تو درخت کے اس طرح جو ہے وہ دونوں طرح کے یہ ہیں، یعنی شجرہ بھی ہے شجر بھی،
اور وہ جو اذان کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے سبھی تو پڑھتے ہیں، اس کا نام دعا وسیلہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد،
اس وقت نگران مرکزی مجلس شورا حاج محمد عمران اتاری جاپان میں ہیں اور مدنی مذاکرہ دیکھ رہے تھے، تو وہاں سے آپ کا پیغام آیا، آئیے دیکھتے ہیں،
عمران اتاری عرض کر رہا ہوں، جاپان کے ایک علاقے میں سنتوں پر اجتماع تھا اور وہیں سے واپسی ہوئی ہے، ہمارے یہاں تو اس وقت تقریباً 2:45 بج گئے رات کے، عرض یہ ہے کہ جاپان میں جو مساجد ہیں ان مساجد میں اتنی جگہ نہیں ہوتی کہ کھانا کھلانے کے لیے کسی ہال وغیرہ میں یا کھلی جگہ پر لے جایا جائے، تو یہ مسجد کے اندر کے حصے میں کھانا کھلانے کا سلسلہ رہتا ہے، اگر آپ مسجد میں کھانا کھانے کے تعلق سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں، یہاں بچھانے کا نظام اچھا ہے اور پلاسٹک پھر پلاسٹک پر پھر پلاسٹک بھی بچھایا جاتا ہے، لیکن جہاں جہاں مسجد کے آداب کس کس طرح بجا لانے ہیں، اگر آپ کی طرف سے کوئی ایسا مدنی گلدستہ تیار ہو جائے گا تو ہم انشاءاللہ یہاں کے بھی عاشقان رسول کو، اور ہو سکتا ہے کہ یہ دنیا کے کئی حصوں میں یہ سلسلہ ہوتا ہو، تو وہاں بھی اگر یہ مدنی گلدستہ پہنچ جائے گا تو انشاءاللہ مسجد کا ادب بھی رہے گا اور صفائی ستھرائی بھی رہ سکے گی انشاءاللہ. دعا میں یاد رکھیے گا حضور.
دیکھیے جہاں تک ممکن ہو مسجد میں ناک کھلایا جائے. دیکھیے جاپان میں یہ کرتے ہیں سر، لیکن جاپان میں شادی حال بھی کیا مسجد کو بنا لیتے ہیں. کب کھلاتے ہوں گے؟ جب کوئی مسجد میں کوئی اجتماع ہوتا ہوگا، محفل ہوتی ہوئی، تب کھلاتے ہوں گے، ورنہ شادی حال ہوتے ہوں گے، گھروں میں بھی لوگ کھاتے ہیں، مسجدوں میں نہیں کھاتے. تو مسجد اصل کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، مسجد بنی ہے نمازوں کے لیے، عبادت کے لیے. اب معتکفین کے لیے کھانے کی اجازت تو ہے، لیکن اس میں پھر احتیاط بہت ہے. نفل اعتکاف والا بھی معتکف تو ہے، اس میں احتیاط بہت ہے. ایک تو کہ وہ اس طرح پلاسٹک وغیرہ بچھانے کا، دریا سفید دریا بھی بدبو مارتی ہیں، ایک بار بچھا لی دوبارہ لاؤ گے بدبو مارے گی، اس کی مٹی جھڑے گی مسجد کے فرش پر. تو یوں ہے تو مسائل یہ لیں، گناہ سے بچ کر مسجد میں بہت سارے مل کر کھانا کھائیں، یہ کرشمے سے کم نہیں ہے. پھر تال رکھیں گے، اٹھائیں گے، شور کریں گے، اے مجھے دو یہ ہڈی دے دو، یہ بوٹی ڈال دو، اور آلو کیا بھر کے دے دیے، یہ یوں سب ہوتا ہوگا، یہ عام طور پر ہوتا ہی ہے اس طرح کے مواقع پر. مسجد کی بے ادبی نہیں کرنی، بولنا نہیں ہے، اور کھانا گرانا ویسے بھی نہیں ہے، کہیں بھی کھائیں، جو بھی گرا اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لے، الٹے ہاتھ سے نہ کھائیں، بالفرض الٹے ہاتھ سے اٹھائے بھی تو سیدھے ہاتھ میں رکھ کے پھر منہ میں ڈالنا چاہیے، یہ سنت ہے. یہ جہاں بھی کھائیں سیدھے ہاتھ سے کھانا. اس طرح کوئی چکناہٹ نہیں، آلودگی نہیں، دیواروں پر کھانے والے ہاتھ نہیں لگنے چاہیے، کھانے کی ہڈیاں، کھچڑے، بوٹیاں، گرم مسالے یہ مسجد میں پھیل لینی چاہیے نہ. یہ بھلے پلاسٹک بچھاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن یہ کہ امکان ہے کہ کچھ نہ کچھ مسئلہ ہو جائے، پلاسٹک چھوٹے پڑ جاتے ہوں گے، کبھی کچھ ہوتا ہو، کبھی کچھ ہوتا ہو، کبھی کمزور پلاسٹک ہوتے ہوں گے، پھٹے ہوئے ہوتے ہوں گے، اگرچہ وہ ڈسپوزل ہوتے ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، سائڈوں پہ کھانا بعض بعض گر رہا ہوتا ہے. پھر مسجد میں بدبو نہیں ہونی چاہیے، کہ مسجد کو بدبو سے بچانا بھی ضروری ہے، آلودگی سے بچانا ضروری ہے، چکناہٹ وغیرہ نہیں لگنی چاہیے. پھر پانی پئیں گے تو پانی گر جاتا ہوگا، بہت ساری خرابیوں کا اندیشہ رہتا ہے مسجد میں مل جل کر کھانے میں. یہ لوگوں کی اتنی ٹریننگ نہیں ہے، یہ مطلب احتیاط کم کرتے. تمہارا بامر مجبوری اگر مسجد میں کھایا ہے تو بہت ساری احتیاطیں کرنی ہے، جو میں نے آپ کو جو مجھے یاد آئی چند عرض کر دی. اعتکاف کی نیت بھی ہونی چاہیے، بغیر اعتکاف کی نیت کے بھی کھائیں گے مسجد میں تو جائز نہیں ہے. اگر پہلے سے نیت کر لی ہے تو وہ کھانے کے لیے نئے سرے سے نیت کی ضرورت نہیں ہے، وہی نیت ویلڈ ہے. اور نیت ثواب کے لیے کریں تو اچھا ہے، ثواب کے لیے نیت کریں، کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے اپنے اس وقت کی نماز پڑھ لی، تلاوت کر لی، کچھ نماز دو نفل پڑھ لی اگر مکرو وقت نہیں، اب بھلے کھائے پیے تو یہ مناسب ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو بھلے آپ نیت کھانے ہی کے لیے کریں، اعتکاف کی کھانا پینا کریں، لیکن پھر اعتکاف کا ثواب نہیں ملے گا. نفل اعتکاف کی بات کر رہا ہوں میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم
صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا حضور، اس میں جیسے اجتماع وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے تو اس میں جیسے لنگر اور نیاز کا سلسلہ ہوتا ہے، اور اگر وہ فنائے مسجد کے اندر کھلایا جائے تو اس میں کیا کوئی حرج ہے؟
فنائے مسجد کو بھی صفائی تو رکھنی ہے، مسجد میں بدبو نہیں آنی چاہیے، ادھر ہڈیاں پھینک رہے، ادھر گرم مسالے پھینک رہے، اور دریا بچھاتے دریوں سے گرد جھڑتی ہے، یہ گرد پاؤں میں لگ کر آئینے مسجد جو خاص نماز کے لیے مخصوص حصہ ہے اس میں وہ پاؤں لے کر آئیں گے لوگ، فنا مسجد میں بھی احتیاط تو کرنی ہی کرنی ہے. اور عوام کو تو فنا مسجد اور بقائے مسجد یہ کچھ بھی نہیں سمجھ پڑتی, یہ ہر جگہ کو مسجد بولتے ہیں. وہ جو کھانے کو بھی مسجد بولیں گے, مسجد کا استنجا کھانے کو بولیں گے مسجد کا استنجا کھانا, شاید اس کو بھی ہو سکتا ہے مسجد کا حصہ ویسے ہے بھی وہ ایک طرح سے. تو بہرحال ایک ہر جگہ کا اپنے اپنے حساب سے ادب ہے, تو فنا مسجد کا بھی ادب ہے. یہ اور جگہوں کی طرح فنا مسجد بھی نہیں ہے, جیسے کہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرمایا کہ فنا مسجد میں شور و غل نہ کرے, زور سے ہنسے نہیں, یہ منع لکھا ہوا ہے. حالانکہ گھر میں اگر کسی نے شور کیا یا زور سے ہنسا تو اس کا وہ ممانعت نہیں ہے جو ممانعت فنا مسجد میں. فنا مسجد اس کو بولتے ہیں جو مسجد کی ضروریات کے لیے جگہ ہوتی ہے, جیسے امام صاحب کا حجرا بنتا ہے, ساؤنڈ روم ہوتا ہے, دریاں وغیرہ مسجد کی رکھنے کا ایک روم ہوتا ہے, اسٹور روم, یہ سب فنا مسجد ہوتے ہیں. مگر یہ مسجد کی عمارت میں ہی ہوتے ہیں, یعنی باہر کہیں تو پھر خارج مسجد ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اگر نیاز وغیرہ جو ہو تو وہ مسجد میں نہیں کھلا سکتے پھر؟
وہ اس سارے مسائل میں نرس کیا نا کہ ہے بڑا مشکل مسجد کے آداب. مسجد ان کاموں کے لیے بنی نہیں ہے سر, مسجدیں بنی نماز کے لیے, عبادت کرے آدمی, تلاوت کرے, دین سیکھ رہے ہیں جیسے مل کے, تو یہ ان کاموں کے لیے. اور مین مسجد سجدے کی جگہ, یہ نماز کے لیے. کیونکہ ہماری مطلب دعوتوں کا کوئی وہ کھانے کا حال تھوڑی ہے, میرے جول تھوڑی ہے ہم مل جل کے مطلب مسجد میں وہ کھانے کی دعوتیں کریں. وہ تو بس صورت اعتکاف موتکب کو یاد ہوتی ہے. ہم تو یہاں موتکب کو بھی, ہمارے یہاں تو فیضان مدینہ میں تو ہم نے موتکب کو بھی اجازت نہیں دیتے. ہم یہ بھی گندگیاں کرتے ہیں, اتنی ٹریننگ تھوڑی ہوتی ہے. یہ سب مسجد کے باہر کھانا کھانا ہے, مسجد سے باہر. مسجد ان کاموں کے لیے نہیں ہے. گاڑیاں پھینکیں گے ادھر, مسالہ گرائیں گے ادھر, دانے گرائیں گے, آدھی بوٹی نوش کر ادھر ڈال دیں گے. لوگ بالکل یعنی کہ مالے مفت دلے دلے بے رحم. مفت کا ہوتا ہے نا, گھر میں ابھی تھوڑا احتیاط کرتے ہوں گے, لیکن جو چندے کا جو ہوتا ہے نا اس میں احتیاط اور کم کرتے ہیں. نیاز بھی بالکل نہیں کھلانی چاہیے. میں ناجائز نہیں کہہ رہا کہ مسجد میں, مشورہ یہی ہے کہ نیازیں اور یہ مسجدوں میں نہ کھلائی جائے. مسجدیں ان کاموں کے لیے نہیں ہے, یہ نماز کی جگہ ہی ہے, میرج ہال نہیں ہے. لیکن دیکھو کوئی یہ نہیں کہ میں نے ناجائز کہا, میں نے اس کے آداب عرض کر دیے. ان آداب اور احتیاط کے ساتھ کوئی کرتا ہے تو صحیح, گناہگار نہیں ہے. لیکن احتیاطیں کرنا آسان, میں احتیاط کروں گا, آپ احتیاط کریں گے, یہ احتیاط کرے گا, وہ احتیاط کرے گا, سب نہیں کرتے احتیاط.
میرا سوال یہ ہے کہ یہ فنائی مسجد جو امیر اہل سنت ارشاد فرما رہے ہیں, یہ کون طے کرتا ہے؟ امام مسجد کا طے کرتا ہے یا بنانے والا طے کرتا ہے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ مسجد کے اندر وضو خانہ اگر بنا ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟
دیکھیں مسجد جو ایک بار بن گئی وہ تو ہے مسجد, جو عین مسجد جو نماز کے لیے مخصوص جگہ, اب وہ قیامت تک مسجد ہے. ساتویں آسمان سے لے کر ساتویں زمین تک ساری فضائیں یہ مسجد ہے. چاہے اس پر معاذ اللہ کسی نے روڈ بنا لیا یا شاپنگ مال بنا لی ہے, یہ ہو رہا ہے مطلب دنیا میں, لیکن یہ مسجد ہے, مسجد ختم نہیں ہوئی. جو اس کی بے حرمتی کرتے ہیں, روڈ نکالتے ہیں, پٹریاں بچھاتے ہیں, یہ سب قیامت کے دن جواب دے ہوں گے. مسجد مسجد ہے, یہ مسجد بن گئی, اب تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. لیکن تمامیت مسجد, مسجد کمپلیٹ ہونے سے پہلے اس کے جو بھی جو مسجد بنا رہے ہوتے ہیں, جو لوگ یعنی کہ تعمیرات کر رہے ہوتے ہیں, جو ان کے مطلب یعنی کہ مین جو لوگ ہوتے ہیں بنانے والے, وہ لوگ طے کرتے ہیں کہ یہاں امام صاحب کا اجرا ہے, تو یہاں ساؤنڈ روم ہے, تو یہاں مؤذن صاحب کا کمرہ ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ مطلب مسجد کے اندر جو بنا, یہ فنا مسجد یہ ہوتا ہے. اور یہاں یہاں اتنے سو نماز پڑھی جائے گی, یہ وضو خانہ ہے. وضو خانہ بھی عام طور پہ فنا مسجد میں ہوتا ہے, کہیں خارج مسجد بھی ہوتا ہے, مسجد سے باہر کی طرف بنا لیتے ہیں لوگ. اور وہ کچھ اور بھی اس میں سوال تھا. وہ تو میں نے عرض کیا نا کہ جو لوگ مسجد کے متولیان ہیں, جو بنا رہے ہیں مسجد, وقف کر رہے ہیں, یہ وہ لوگ طے کریں گے. مسجد کوئی بنا رہا اور میں یہاں سے گزروں, میں یہ طے کر رہا ہوں, تو میرا طے کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا. وہ لوگ طے کریں گے. اور مسجد کے اب ایک بار مسجد بن گئی ہے, عین مسجد جو نوازیوں کے لیے مختص کر دی گئی جگہ, اس میں وضو خانہ بنانا تو جائز نہیں ہے. اگر بنا کسی نے بنا بھی دیا تو اس کو ہٹانا پڑے گا, وہ مسجد ہی ہے, توبہ بھی کرنی ہوگی جس نے بنایا اس کو.
اس کے لیے جہاں کہیں بھی ایسی کوئی زمین لی جا رہی ہے یا باقاعدہ مسجد بنائی جا رہی ہے, تو آپ کیا فرمائیں گے کہ ان کو جو بھی ان کے متولیان ہیں یا کمیٹی کے اراکین ہیں, تو وہ باقاعدہ اس کی شرعی طور پر دارالتاہل سنت سے رہنمائی لے کر ان جگہوں کی تعین کر سکتے ہیں؟
یہی کرنی ہوگی. ہر عالم رہنمائی نہیں کر سکے گا معذرت کے ساتھ, یہ لکل فن رجال ہر فن کے ماہر ہوتے ہیں, مرد ہوتے ہیں. یہ جو مفتیان کرام ہوتے ہیں نا, مفتیان کرام, میں وہ مفتیان کرام کا بات نہیں کروں گا جو اسٹیج پر خطاب فرما رہے ہوتے ہیں, وہ اپنا ان کا شغل ہوتا ہے. لیکن ایک آدمی 100 کام نہیں کر سکتا ایک وقت میں. اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ پورے سال میں 3 بار واعظ فرماتے تھے, کیونکہ وہ اسٹیج پر اگر واعظ کرے اس کی تیاری میں لگے گا. پھر وہ تقریر ہے اور ان کے نام کے ساتھ مفتی لکھا ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتا مفتی نہیں ہے, میں اس بحث میں نہیں پڑتا مفتی کیا ہوتا ہے, وہ جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں مفتی کیا ہوتا ہے. تو میں اسی لیے مشورہ دوں, دارل افتاء اہل سنت الحمدللہ, یا کوئی بھی سنی مفتی ہو, وہ مفتی ہو اور مفتی علم دین کا مفتی ہو, باقی ایسے بھی ملیں گے آپ کو کہ جو واقعی مفتی نہیں ہوتے لیکن ان کے ساتھ مفتی لکھا ہوتا ہے, فتوے بھی لکھ رہے ہوتے ہیں, اور ہم تو ڈوبے سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے, ایسا بھی ہوتا ہے. یہ مطلب دنیا دیکھی بھالی ہے, اللہ پاک ہمیں علم دین کی بس وہ شدھ بدھ عطا کرے, اور اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. تو اس لیے ہمارے یہاں تو الحمدللہ تقریباً روز کی 2.25 مسجدیں ایوریج پوری دنیا میں دعوت اسلامی بناتی ہے. کہیں پلاٹ خرید رہے ہیں, کہیں بنیاد سنگے بنیاد رکھ رہے ہیں, تو کہیں نماز شروع ہو رہی ہے, کہیں مسجد بن رہی ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ 2.25 مسجدیں ڈیلی پوری دنیا میں بن رہی ہیں. تو ہماری تو مجلس سے بنی ہوئی ہیں علماء کی, اور ان کی رائے کے بغیر ہماری طرف سے ان کو ایک تنکا بھی آگے پیچھے کرنے کی اجازت نہیں ہوتی مسجد. اب کوئی کرنے والا بات ہے کہ بھائی جو بھی علماء طے کریں گے ان کی مشاورت سے طے ہوگا, ورنہ یہ گڑبڑ کر دیں گے. عوام جو ہے وہ سارا مسجد نماز کے لیے مختص کر دی اور پھر ارے وضو خانہ کہاں بنے گا, چلو یار ادھر وضو خانہ بنا لیتے ہیں, ادھر یہ پھنس جائیں گے. تو یہ مطلب اس لیے مفتی صاحبان مشورہ دیں گے. مفتی ذہین ہوتا ہے. یہ اتفاق سے مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب اوپر سے بیان ہوتا تھا اس کے تقریباً اوپر, عین اوپر نہیں ہے تھوڑا سائڈ پہ, یہ چھت اسی کی ہے اس کے عین اوپر, تو اس پہ پیچھے غوثیہ حال نے نام رکھا تھا جگہ ہے اور فنائے مسجد ہے. مجھے مفتی فضیل صاحب نے تاکید کی تھی, دیکھو مسجد کی نیت نہیں کر رہا ورنہ آزمائش ہو جائے گی اس کی, کہ فنا مسجد ہوگی تو مسجد کی نیت ہو سکتی ہے, مسجد کی نیت کر لی اب فنا مسجد کی نیت نہیں ہو سکتی, اس کو فنا مسجد ہی رکھنا, بعد میں دیکھی جائے گی جب توسیع کی ضرورت ہوگی. تو توسیع کرنا تو آسان نہیں ہے, اس کو یہ محراب کو پیچھے لے جانا, اب تو کروڑوں روپے چاہیے شاید اتنی بڑی مسجد کی توسیع کے لیے. یوں مطلب مفتی ہوتا ہے بہت ذہین ہوتا ہے, سمجھدار ہوتا ہے. عام جو علماء ہوتے ہیں محترم ہوتے ہیں, لیکن میں کہا ہر ایک اپنے اپنے فن. اب ہمارے یہاں جیسے کہ ایک کورس ہوتا ہے وراثت کا کورس ہوتا ہے, تو وراثت اب ہر عالم فیصلہ نہیں کر سکے گا وراثت کے مسائل کا, یہ مفتیان کرام کا ایک الگ سے کورس ہوتا ہے اس میں، تو یوں طرح طرح کے ان میں کورس، اقتصادیات کا کورس ہوتا ہے، یہ مالی جو معاملات ہوتے ہیں یہ بھی ٹف مشکل کورس ہے، اس طرح کے کورسز کیے ہوئے جو ماہر ہوتے ہیں، پھر ان کو ان کے استاد صاحبان کے بالکل ماتحت رہ کر بہت کچھ فتوے لکھنے پڑتے ہیں، برسوں نکل جاتے ہیں، پھر کہیں جا کر ان کے استاد جو ہیں وہ ان کو دیکھتے ہیں کہ اب یہ، اب ہر ایک اتنا ذہین نہیں ہوتا، کوئی کم کوئی زیادہ، تو جو ذہین ہوتا ہے جلدی مطلب منزلیں طے کر لیتا ہے، تو جلدی مل جاتی ہے کہ ہاں بھائی اب آپ بھلے فتویٰ دو، ہر ایک کو نہیں ملتی اجازت، یہ ہمارے یہاں احتیاطیں زیادہ ہیں، ہر جگہ پہ ہو یہ ضروری نہیں ہے. دیکھیے میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب آپ نے بیعت کی، اعلی حضرت کا ہی واقعہ نا، بیعت کی تو خلافت فوراً عطا فرما دی تھی اعلی حضرت کو، اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب مرید ہوئے حضرت شاہ علیہ رسول رحمۃ اللہ علیہ کے، انہوں نے فوراً خلافت سے نواز دیا، دوسروں کو تعجب ہوا کہ خلافت تو آپ کے یہاں تو برسوں میں ملتی ہے، بڑا منج جاتا ہے، بولا دوسروں کو بنانا پڑتا ہے، احمد رضا بنے بنائے آئے تھے، بلکہ قیامت کے دن اللہ پاک فرمائے گا کہ اعلی رسول کیا لائے ہو تو میں احمد رضا کو آگے کر دوں گا، یہ لایا ہوں، اعلی حضرت اتنے واسع لائے تھے، یہ بنے بنائے تھے، یوں مطلب کوئی جلدی مفتی بنے، کوئی بدیر دیر سویر، کوئی بن ہی نہیں سکے گا برسوں تک، اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے. اللہ پاک ہم سب کو علم دین کی نعمت سے مالا مال کرے، علماء کی قدر نصیب کرے، جو بھی مسجدیں بنائے تو آپ دارالافتاء اہل سنت آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہے الحمدللہ، ان سے رہنمائی حاصل کریں، آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ، گناہ سے بچ کر آپ کام کر سکیں گے، ورنہ خطرہ ہے کہ گناہ میں پڑ جائیں، ضروری نہیں کہ پڑ جائیں، خطرہ ہے.
چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو، چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو،
رسالہ مطالعہ کارکردگی، مطالعہ کرنے والے طلبہ کرام 5911، ٹوٹل اساتذہ کرام 300، مطالعہ کرنے والے اساتذہ کرام 243، مکتبۃ المدینہ پر موجود 5000 رسالے مجلس جامعۃ المدینہ نے خریدنے کی ترکیب بنوائی.
ماشاءاللہ امیر علیہ سنت آپ کی طرف سے یہ ترغیب تھی کہ یہ رسالہ گھر گھر پہنچے، اور مکتبۃ المدینہ کا یہ بڑا خوبصورت انداز ہوتا ہے، مزید آپ اس میں کیا فرماتے ہیں؟
یہ اسلامی پردہ کے تعلق سے یہ کلپ تھا کہ جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام، یہ مجلس کی کوششیں مرحبا، ذرا وہ کوشش کرنی پڑتی ہے، خود بخود کچھ بھی نہیں ہوتا، انہوں نے ماشاءاللہ ہماری مجلس نے خوب کوششیں کی، جامعۃ المدینہ کراچی کا یہ، انہوں نے یہ آپ کو اپنی کاوش دکھائی، ماشاءاللہ اللہ برکت دے ان کو. یہ اسلامی پردہ ہے، یہ رمضان شریف میں غالباً منظر عام پر آیا تھا، تو ابھی تک مطالعہ اس کا ہو رہا ہے، کر رہے ہیں یہ لوگ، اللہ برکت دے. اچھا یہ جو کلپ جیسے بنا ہے نا، وہ تو اچھا اٹریکٹیو ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے، میری کوشش بھی ہوتی ہے جب میں کلپ اس طرح کے بناتا ہوں تو پہلے کوئی حدیث پاک یا کوئی بزرگوں کا قول وغیرہ شامل کرتا ہوں، تاکہ پورا نہ سنے تو کچھ نہ کچھ اس کو نیکی کی دعوت پہنچ جائے، حدیث پاک پڑھ لے. تو یہ آئندہ جتنے بھی یہ اس طرح ہمارے سائیں وہ اس طرح کا بناتے ہیں، بس وہ اشعار چل رہے ہوتے ہیں اور وہ کوئی خاص میسج نہیں جا پاتا، تو ایک میسج جائے حدیث پاک پڑھ دی، بھلے 12 سیکنڈ کی روایت ہو، وہ شروع میں ہو جائے. اچھا، پھر اس کا انداز اب اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ جامعۃ المدینہ فلاں، تو اس کا ہمارے یہاں یہ سوشل میڈیا والے بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں، ان سے بنواتے ہیں. تو اس سے مطلب ابھی ظاہر ہے کہ تجربہ ہوتے ہوگا سمجھ، اس طرح کے جو بھی کلپ ہوں گے نا عوام نہیں سنیں گے اس کو. اگر آپ چاہتے ہیں عوام سنیں، آپ کو وہ حکمت عملی کرنی پڑے گی کہ عوام یار اس کو کھولیں تو اسے کلک تو کریں، کلک ہی نہیں کریں یار تو مولانا ہوگا چھوڑ دو یار، تو یہ کلک کریں اس کو. یعنی کہ کوئی روایت ہے، میں اس کا ٹاپک دیتا ہوں باقاعدہ حدیث کا یا حکایت کوئی واقعہ ہے اس کا شروع میں وہ نام، لیکن اس میں بھی یہ ڈال دیا جاتا ہے کہ یہ فلاں جامعہ فلاں، میں بعض میں سر پکڑ لیتا ہوں گا بھائی کون کھولے گا اس کو، اس کے جو متعلقین ہیں وہی کھولیں گے. الحکمت و دالت الحکمت و دالت المؤمن، پہلے کچھ بھی نہ ہو، پہلے وہ روایت ہو، ہیڈنگ ہو اٹریکٹیو ہیڈنگ، تاکہ میرے شروع میں رسالے جو میرے آتے تھے نا اس میں، جیسے ویران محل، تو پر اسرار بھکاری، اس طرح کے نام رکھتا تھا میں، تو تاکہ مطلب لوگ پڑھیں، کسی طرح دین پڑھیں، دین کی باتیں پڑھیں، تو کھولیں کہ یہ کیا ہے. تو یہ حکمت عملی. قرآن کریم کی صورتوں کے نام سورہ بقرہ، بقرہ مانے گائے، سورہ عنکبوت، عنکبوت مانے وہ مکڑی، سورہ نمل، نمل مانے چونٹی. کبھی کبھی لوگ میرے اوپر کرتے تھے کہ قصے کہانی قصے کہانی، مطلب میں پھر یہ مثالیں دیتا تھا کہ قرآن کریم میں کتنی صورت ایسی ہے جن کا نام اس طرح کا ہے، تو میں نے کون سا کوئی غلط کام کر دیا یار. تو ذرا جو سلیم الفطرت ہوتی ان کی سمجھ میں آ جاتا ہے بات تو صحیح کر رہی ہے، کوئی حرج نہیں اس میں، بلکہ حکمت عملی ہے کہ آدمی پڑھے، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. ہمیشہ خیال رکھیں ہمیں نیکی کی دعوت دینی ہے، یہ نہیں یہ مخصوص طبقہ اس کو پڑھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا حضرت صاحب سے ایک سوال ہے، کسی بیمار آدمی سے اپنے لیے دعا کروانا کیسا ہے؟
حدیث پاک میں کہ مریض سے دعا کرواؤ، اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
منسنت سے عرض یہ کہ آج جب آپ مدی مذاکرے میں آئے ہیں تو تب سے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے چہرے کا رنگ تھوڑا مختلف ہے، تو کیا آپ بیمار ہیں، کیا ہوا ہے، کچھ اس کے بارے میں ارشاد فرما دیجیے.
امریکہ سے سگے اتار نصیر احمد اتاری عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ الکریم، مدنی مذاکرے میں آپ کی زیارت نصیب ہو رہی ہے. حضور آپ کی طبیعت کیسے ہے؟ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے آپ کی طبیعت ناساز ہے. اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کو صحت عطا فرمائے، درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، آپ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، استقامت کی، عافیت کی، ایمان کی سلامتی کی دعا فرما دیجئے.
یا سیدی، جہاندیب حسین اتاری ملتان شریف سے عرض کر رہا ہوں. آپ کی خیریت معلوم کرنی تھی کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ابھی کچھ ناساز لگ رہی ہے، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. اللہ پاک آپ کو درازی عمر بخیر نصیب فرمائے، آپ کا سایہ تادر عافیت کے ساتھ ہم سب پر قائم و دائم فرمائے. آپ کے بارے میں ایک سوال یہ عرض کرنا تھا کہ آپ نے جو اپنی کرسی پر پیچھے جو چیز بچھائی ہوئی ہے یہ کیا ہے، اور اس کی کیا کوئی فضیلت بھی ہے؟ میری اور میرے گھر والوں کی بے حصہ مغفرت کی دعا فرما دیجیے.
فیس بک پر بھی اس طرح کے کافی کمنٹس آئے، پیارے امیر علیہ سنت آپ کی طبیعت ناساز لگ رہی ہے، اللہ پاک آپ کو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مکمل صحت عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم.
چلو بیٹھا تو ہوں نا میں آپ کے ساتھ، لگاؤ تو ہوں نا اپنے کام میں، نرم گرم ہوتی رہتی طبیعت، انسان ہے. اللہ پاک کسی کا محتاج نہ کرے، اپنے در کا محتاج رکھے. یہ پیچھے جو ہے نا یہ بیک کیئر بولتے ہیں اس کو, یہ مجھے خال کا نہیں, خال کا نام نہیں لیا انہوں نے. اچھا اچھا ہاں, یہ خال جو یہ بکرے کی خال ہے, یہ اس سے بکرے کی خال پر بیٹھنے سے بکرا ہو بھیڑ ہو دمبا ہو تو ان کی ساری پیدا ہوتی ہے, آجزی پیدا ہوتی ہے, عجز و انکسار تواضع, اور چیتے کی کھال پر بیٹھنے سے تکبر پیدا ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بیک کیئر کے فائدے, چلو وہ اصل بات یہ کہ ہم لوگوں کو بیٹھنا نہیں آتا, نہ کھڑا رہنا آتا ہے. آپ بیٹھے ہوتے ہیں, آپ کو یاد ہوگا آپ لوگ مل کے میرے پاس بیٹھے تھے, میں نے کہا سب ڈس بیلنس بیٹھے ہوئے, ابھی بھی آپ غور فرما لے کس طرح بیٹھے ہیں, سیدھی طرف جھکا ہوئے, آپ کا بھی آپ کا الٹی طرف جھکا ہوئے, تو یہ کیا اب بھی پتہ نہیں چلتا, بازو میں ہو جاتا ہے پین. اچھا اب جیسے الٹی طرف جھکاؤ ہوگا بیٹھنے میں تو دل الٹی طرف کا گردہ, الٹی طرف کے پٹھے رگے ہڈیاں جوائنٹس, ان سب پر اثر پڑتا رہے گا آہستہ 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 آگے چل کے. اچھا پھر ہر ڈاکٹر کی بھی توجہ نہیں ہوتی ہے اس پر, ڈاکٹر پین کلر گولیوں سے چلا رہا ہوتا ہے گاڑی, بےچارے کو سمجھ اس کو بھی نہیں آتی کہ اس کو اس کی چیک کرے کہ اس کی بیچنے کی پوزیشن کیا ہے, کھڑے ہونے کی, کھڑے ہوں گے تو ایک ٹانگ پر ایک ٹانگ کھڑی کر لیتے ہیں, بیٹھیں گے تو یہ ایڑیاں رکھ کر ہی بیٹھے ہوتے ہیں بعض لوگ, پھر ایڑیوں میں درد ہو جاتا ہے, ڈاکٹر پین کلر گولیاں دیتے رہتے ہیں. حالانکہ اگر وہ پوزیشن اپنی بیٹھنے کی درست کر لے تو آہستہ آہستہ یہ پین ختم ہو سکتا ہے. یہ مجھے کب تجربہ ہوا, کئی سال پہلے مجھے اس طرف درد ہو گیا, اب میں پریشان کیا کروں کیا کروں, پھر شاید ہو سکتا ہے دوائیں کھائی نہیں کھائی یاد نہیں ہے, تو اللہ پاک کا کرم ہوا اچانک میری توجہ ہو گئی, میں نے کہا یار میں بیٹھنے کی میری پوزیشن کیا ہے, نہیں ہوں, میں نے کہا یار یہ لگتا ہے بیماری کا سبب کہ میں یوں بیٹھتا ہوں, پھر میں یوں ہو گیا, کبھی یوں ہو جاتا کبھی یوں, تو یوں مطلب میں نے جب اس کو کیئر کرنا شروع کیا الحمدللہ میرا درد چلا گیا الحمدللہ. تو یوں مطلب یہ دیکھے کہ فطری نظام ہے نا, کوئی بھی ایک طرف اگر ہم بوجھ ڈالیں گے تو نہیں ٹھیک, اب الٹے یہ طرف لوگ سو رہے ہوتے ہیں, الٹے سو رہے ہوتے ہیں, دیکھیے یہ اندر کے جو حالات ہیں اس پر غیر ضروری بوجھ آئے گا, الٹی طرف سوتے رہیں گے تو یہ دل جو نہیں الٹی سائڈ پر ہوتا ہے اس پر یہ دل کلیجی اور جو بھی اندر ہے نا اس کا کچھ نہ کچھ بوجھ دل پر بوجھ بڑھے گا, اس لیے وہ سونے میں بھی سیدھی طرف بہتر ہے. وہ غالباً سنت بھی لکھا ہے اس کو کہ سیدھی کروٹ لیٹے, یہ یوں کچھ حصہ سر کی طرف کچھ حصہ گال پر اس طرح سوئے, اس طرح اگر ہم کوشش کریں تو کئی دردوں سے نجات مل سکتی ہے, ورنہ یہ پٹھوں کے درد ہڈیوں کے درد جوڑوں کے درد بھلے پاؤں آگے پیچھے کرتے رہے کہ اگر ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے رہیں گے تو بھی تکلیف, تو کبھی یوں کر لیا کبھی یوں کر لیا, زیادہ دیر تک ایک پوزیشن میں پاؤں نہ رکھا جائے نہ بدن رکھا جائے میں یہ سمجھ سکا ہوں. یہ بیک کیئر کا تو مجھے ڈاکٹر نے مشورہ دیا, پہلے بھی بیک کیئر میں نے استعمال کی ہے, اب تھوڑے وہ مسائل ہوئے فزیکلی, اب وہ ایج فیکٹر بھی ہے وہ دردیں وغیرہ, اور اس لیے وہ ڈاکٹر نے مجھے یہ مشورہ دیا بیک کیئر رکھیں اس طرح بیٹھیں احتیاط کریں احتیاط کریں, احتیاطیں اس نے بتائی تھی مجھے. تو یوں کوشش کرتا ہوں میں بے کیئر استعمال کروں تاکہ بدن جو ہے نا میرا سیدھا رہے, اور وہ ورنہ یہ ریڑھ کی ہڈی جو نا یہ تھوڑا یوں مڑ کے رکھیں گے نا, عام طور پہ لوگوں کو ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف ہو جاتی ہے, ڈسک ہٹ جاتی ہے, بےچارے بہت تکلیف اٹھا رہے ہوتے ہیں. تو الحمدللہ میرا ایسا کوئی ڈسک وغیرہ کا, کمر کی ریڑھ کی ہڈی کا کوئی پرابلم نہیں ہے, پٹھوں کا تھوڑا مسئلہ ہے, تو پٹھے کچھ کہیں کہیں درد کرتے رہتے ہیں. اب دعا کریں گے انشاءاللہ یہ درد ہٹ جائے گا, درد مدینہ مل جائے گا تو گڑائی پار ہو جائے گا. یہ بات پر بات نکلی تو عرض کی میں بیک کیئر کا استعمال. اب تو کرسیاں بھی اس طرح کی شاید بنتی ہیں کہ اس میں بیک کیئر کا نظام ہوتا ہے. صوفہ جو ہے نا, صوفے پر میں نے غور کیا, ہمارے صوفے جو ہوتے ہیں نا یہ تو کسی کام کے نہیں ہے, یہ مطلب کوئی سازش ہے یا کیا ہے کہ ڈاکٹروں کے پاس دھکے کھاتا رہے. صوفہ گیپ بہت ہوتا ہے, صوفے میں یوں بیٹھتے ہیں, اب یوں بیٹھیں گے تو یہ ظاہر ہے کہ وہ ڈسبیلنس ہوئے اور ان نیچرل ہم بیٹھے نہیں ہوں. ریڑھ کی ہڈی یوں مڑ کے جا رہی ہے, گردن مڑ کے جا رہی ہے, یوں تو یہ آگے چل کے تکلیف ہی تکلیف ہے. تو صوفہ اگر استعمال کرنا ہی تو پیچھے وہی بیک کیئر بھی اس کو کافی نہیں ہے, ہو سکتا ہے کوئی اور بھی تکیہ یا ایسی چیز کر پھر بیک کیئر رکھے, کہ بیک کیئر یہ ایک مطلب میڈیکلی بناوٹ ہے اس کی, اس سے وہ ریڑھ کی ہڈی وغیرہ وہ کو یہ کنٹرول کرتا ہے, پچھلے حصے کو تھوڑا یوں اسٹیٹ رکھتا ہے. رکھنے میں حرج نہیں ہے, اگر کوئی کسی کو تکلیف نہیں ہے وہ بھی رکھے تو نقصان نہیں ہے, فائدہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
رمضان رمضان ہے رحمت رحمت, رمضان رمضان ہے رحمت رحمت, فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان. رمضان کا
ماشاءاللہ پیارے پیارے میٹھے میٹھے ماہ رمضان کی بھی کیا شان ہے، اس کی یاد میں بھی لذت ہے، اس کے تذکرے میں بھی لذت ہے، بلکہ کسی کا نام رمضان ہو تو تھوڑا توجہ جاتی ہے، لال ایسا لگتا ہے جیسے خواب ہو، خدا جانے اب زندگی میں پھر ماہ رمضان نصیب ہوگا یا نہیں۔ جب گزر جائیں گے ماہ گیارہ، تیری آمد کا پھر شور ہوگا، جب گزر جائیں گے ماہ گیارہ، تیری آمد کا پھر شور ہوگا۔ کیا میری زندگی کا بھروسہ، کیا میری زندگی کا بھروسہ، الوداع اے ماہ رمضان۔
مسلط سے سینہ مدینہ بنانا تھا، مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا، پرے رنگ جو غم کا اندھیرا ہوا تھا، مزہ
صوفے
پہ نجاست لگ جاتی ہے تو صوفے کو دھو نہیں سکتے تو اس کو کیسے صاف کریں گے؟
صوفے پہ نجاست لگ گئی، اب اگر وہ پلاسٹک کور ہو اس پر پھر تو نجاست دور کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ کور ہوتے ہیں اصل پلاسٹک تو عام طور پر ہوتا نہیں ہے، کپڑا ہوتا ہے وہ جذب کرتا ہے، اس کو دھونا تو ہے تو بڑا مشکل، یار بہت مشکل ہے اس کو دھونا، اور اگر اس کو شاید پانی سے ہو سکتا ہے اس صوفے کو ہی نقصان پہنچے، اس لیے اگر ایسی جگہ صوفہ ہے کہ بچے ہیں اور خطرہ ہے کہ نجاست، تو پھر تو سیسا پلاسٹک بھی آتا ہے ایک، وہ اس پہ لگوایا جائے، تو پھر اگر کچھ ہو گیا تو یوں کر کے پانی بہا دیں گے تو یہ دھل جائے گا، باقی ہے بہت مشکل، اس میں پانی بھی کب جذب ہوگا جو جا کر اس کو نکالے، ذن غالب آئے اس اتنا اس پانی بہانا پڑے گا کہ اس کو لے کر نجاست کو چلا جائے، خیال جم جائے، یہ اندر اتر گیا نا پیشاب، یہ ہے بہت دشوار کہ اس کو دھو کے نکالے، تاہم یہ کہ اس پر اگر اب کچھ چاہے تو پلاسٹک کا کور لگا لے یا دوسرا کور اس پہ لگا لے تب بھی وہ اندر چھپ جائے گی نجاست، ابھی اوپر بیٹھنے میں، ویسے بھی بیٹھنے میں حرج نہیں ہے، کسی نے ناپاک کپڑے پہنے اس میں بھی گناہ نہیں ہے، پر نماز کے اور اپنے مسائل ہیں، صوفہ اگر ناپاک ہوئے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم۔ سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال آیا ہے، یہ پوچھنا ہے کہ میدان حشر یہ کس ملک میں قائم ہوگا؟
شام کی سرزمین پر، ملک شام۔
ایک سوال یہ آیا ہے کہ کسی پر کالا جادو ہو جائے تو کیا اس جادو کی کاٹ کالے علم سے ہی کریں گے؟ اور یہ کالا علم، اور کالا علم کیا ہوتا ہے؟
یہ اس کا نام ہے کالا جادو، کالا علم، وہ کالا قہر، کالا قہر برسایا اس پر، کالی رات، یہ برائی کی طرف عام طور پہ کالا کی اگر نسبت کی جاتی ہے اس کی خرابی خامی تو یہ کالا جادو بولتے ہیں، باقی ایکچولی جادو کا رنگ نہیں ہوتا، نظر ہی نہیں آتا ہو. تو کالے جادو کی کاٹ کالے عمل سے کرنا ضروری نہیں ہے، پرانی آیتوں سے بھی اس کا علاج ہو جاتا ہے، تعویذات سے بھی علاج ہوتا ہے. مجلس جو اپنے جو بستے لگتے ہیں دعوت اسلامی کے روحانی علاج کے، وہاں بھی علاج کیا جاتا ہے.
سیدی ارشاد فرمائیے کہ اسلامی بہن نے نماز شروع کی اور آستین اوپر چڑھی ہوئی ہے، تو کیا نماز شروع ہو جائے گی؟ اور اگر برقعہ یا اسکارف وغیرہ پہنا اور جس سے ہاتھ چھپ گیا تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟
جس طرح بہن کا ہاتھ کھلا رہ گیا، اچھا پہنا ہوا ہے، اچھا یہ بند بھی ہے، بند ہے تو پھر تو کوئی نماز تو ہو جائے گی اس کی.
سوال ان کا یہ تھا کہ جیسے آستین آدھی اوپر چڑھی رہ گئی اور اب اس نے جو اسکارف پہنا ہوا تھا یا کوئی چادر اوڑی ہوئی تھی اس سے وہ ڈھک گئی، تو اب کیا حکم ہوگا؟
اب چڑھا ہوا ہونا، کف صوب، یہاں کراہت،
آدھی کلائی سے زیادہ اگر اوپر ہے تو وہ تو مکروہ تحریمی والا ہی. ایک آدھ بال آستین کا کوئی اس طرح جو عام طور پہ وضو میں رہ جاتا ہے، تو بازو میں اگر کسی کا اس طرح ہو. عورتوں کے لیے تو دیگر اور بھی احکام دائر ہیں، ان کے ستر کے بھی مسائل وہاں پر، لیکن آدھی کلائی سے زیادہ ہو تو ویسے ہی وہ مکروہ تحریمی اور واجب الادا نماز ہوگی، اگرچہ اس کو چھپا بھی لیا اوپر سے.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی. حضور، اتنے مدنی چینل کے ناظرین نے آپ سے پوچھا، طبیعت کے حوالے سے بھی پوچھا، دعائیں بھی دی ہیں، تو عام طور پہ جب ہم میں سے کسی سے بھی کوئی اس طرح پوچھتا ہے تو اس کو کافی لمبی چوڑی تمہید کے ساتھ ہم جواب دیتے ہیں کہ یہ ہوا تھا، اس طرح مسائل ہو گئے، اب یہ ہو گیا، دیگر یہ. آپ کے جواب سے ایک شکر والی جو کیفیت ہے کہ میں آپ کے سامنے موجود ہوں، بیٹھا ہوں جواب، تو اس میں کیا ذہن ہونا چاہیے؟
تکلیفوں کا اظہار بلا وجہ کرنا مناسب نہیں ہے، اگر ثواب کی نیت سے چھپائے تو فضیلت ہے اس کی. اب میں تو اب یہ کہ ظاہر کا ہفتہ تھا اس لیے پتہ چل گیا، ورنہ ٹک ٹک لگی رہتی ہے، آدمی کو کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. تو اب یہ کہ فائل کھولنا سب کے سامنے، لوگ عادت ہوتی ہے بعض لوگوں کی فائل پوری کھولتے ہیں، پوچھنے والا بھی آزمائش میں پڑ جائے گا آئندہ، اس کو تو کم از کم میں طبیعت نہیں پوچھوں گا، اتنا ٹائم کس کے پاس ہے. تو میرے کو ایسا اتنا بڑا مسئلہ نہیں، وہ نزلہ کھانسی، گلے میں خراش، یہ اس طرح کا، میری ان چیزوں میں تھوڑا بعض بدن بھی گرم ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے، مطلب الحمدللہ رب العالمین علی کل حال اب بہتری ہے الحمدللہ. پوچھا آپ نے، اچھا لگتا ہے آدمی عیادت کرتا ہے اور اچھی نیت سے کرتا ہے، ثواب بھی ملتا ہے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے.
سب کے لیے دعا فرما دیجیے، جتنے حاضرین بھی ہیں مدنی چینل کے،
نام سب کو عافیت نصیب،
آمین،
عافیت نصیب، عافیت نصیب. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں،
لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ
الحليم الكريم،
الحليم الكريم،
سبحان الله،
سبحان الله،
رب السماوات
رب السماوات
السبع
السبع
ورب العرش العظيم،
رب العرش العظيم،
لا اله الا الله،
لا اله الا الله،
الحليم الكريم،
الحليم الكريم،
سبحان الله،
سبحان الله،
رب السماوات السبع ورب العرش العظيم
رب العرش العظيم
لا إله إلا الله
لا إله إلا الله
العليم الكريم
الحليم الكريم
سبحان الله
سبحان الله
رب السماوات
رب السماوات
السبع ورب العرش العظيم
رب العرش العظيم حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی آئیے مل کے پڑھتے ہیں
سبحانك اللهم
سبحانك اللهم
وبحمدك لا اله الا انت
لا اله الا
استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم
سبحانك اللهم
سبحانك اللهم
سبحانك اللهم
وبحمدك لا اله الا انت
لا اله
استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم
سبحانك اللهم
وبحمدك لا اله الا انت
لا اله الا انت
أستغفرك وأتوب إليك صلوا على الحبيب
صلى الله على محمد
ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھنے کو دیا جاتا ہے آئیے اس کے حوالے سے کارکردگی سنتے ہیں
مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین ہر ہفتے ایک رسالہ مطالعہ کے لیے عطا کیا جاتا ہے آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں دعائے عطار
فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوح محفوظ سفید موتی سے بنی ہے اس کا قلم نور اور کتابت یعنی لکھائی بھی نور ہے
سبحان اللہ ما شاء اللہ
یا رب المصطفیٰ جو کوئی 21 صفحات کا رسالہ لوح محفوظ کے بارے میں دلچسپ معلومات پڑھ یا سن لے اسے علم و عمل کی دولت سے نواز اور اسے والدین و خاندان سمیت بے حساب بخش دے
اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم صلو اللہ حبیب صلی اللہ تعالی محمد
لوح محفوظ کے بارے میں دلچسپ معلومات اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے لوح محفوظ کی بناوٹ دوست کس کو بنائیں امام شافعی کا انداز اصلاح 70 بیماریوں سے شفا اردو زبان میں 21 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 27 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں بھی پڑھا جا سکتا ہے جس میں انگلش بنگلہ سندھی ہندی پشتو رومن اردو اور فرینچ شامل ہیں یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے پی ڈی ایف اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے اپنے مرحومین کے ایثار ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 03131139278 پر رابطہ کیجیے مدنی چینل کے ناظرین پچھلے ہفتے رسالہ امیر اہل سنت سے قرآن پاک کے بارے میں سوال جواب پڑھنے کی ترغیب دلائی گئی تھی جس سے ملک اور بیرون ملک پڑھنے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے آئیے دیکھتے ہیں ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی رسالہ امیر اہل سنت سے قرآن پاک کے بارے میں سوال جواب پاکستان اسلامی بھائی 14,07,255 14,07,255 پاکستان اسلامی بہنیں 10,39,707 10,39,707 اوورسیز اسلامی بھائی 37,953 37,953 اوورسیز اسلامی بہنیں 1,29,154 1,29,154 مجموعی مطالعہ کارکردگی 26,14,069 26,14,069 شش عید کے روزوں کی نیتیں اسلامی بھائی 32,203 32,203 اسلامی بہنیں 20,410 20,410 کل تعداد 52613 13 مئی 2023 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1, مکہ پاک میں فوت ہونے والا حدیث پاک کے مطابق گویا کس آسمان پر فوت ہوتا ہے؟ جواب, پہلے آسمان پر. سوال نمبر 2, رباح, افلاح, نجیح اور یسار میں سے کسی ایک کا مطلب بتائیے. جواب, رباح یعنی نفع, افلاح یعنی نجات والا, نجیح یعنی کامیاب, یسار یعنی فراخی. سوال نمبر 3, کس صحابی رضی اللہ عنہ کے انتقال پر عرش ہل گیا تھا؟ جواب, حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے انتقال پر. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام, بنت عبد الرحمن بورے والا, محمد کاشف اتاری راول پنڈی, محمد عفان اتاری کراچی, فرحان علی پنو عاقل, عبد المصور اتاری کراچی. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی لٹرو کے ذریعے نکلنے والا نام بنت عبد الرحمن بورے والا, ان کو تحفے میں ایک سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو ایک سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاء اللہ الکریم.
ناظرین سے اس ہفتے کے جو سوالات ہیں جس کا جواب اگلے ہفتے مدنی مذاکرے تک اذان عشاء تک یہ دے سکتے ہیں. اسلامی بہنیں اپنا نام لکھنے کے بجائے ام فلاں یا بنت فلاں اس طرح لکھ کر جواب دیں. ایس ایم ایس کے ذریعے جواب دیا جا سکتا ہے. سوال نمبر 1, میت کے بالوں کو کنگا کرنا کیسا؟ سوال نمبر 2, شجرہ کا مطلب بتائیے. سوال نمبر 3, مسجد سے تکلیف دہ چیز نکالنے والے کو جنت میں کیا ملے گا؟ ان سوالات کے جوابات آپ اگلے ہفتے تک اذان عشاء تک یا آپ ہمیں ایس ایم ایس کے ذریعے دے سکتے ہیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبيين يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں, جو جو اپنی نیکیاں مجھے ایصال ثواب کریں, ان سب پر اپنے کرم کے شاہ نشان اجر عطا فرمائے. یہ سارا اجر و ثواب جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم, مزید ان کو عطا فرما. تمام انبیاء مرسلین, خلفاء راشدین, امات المؤمنین, تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین, ائمہ مجتہدین, علماء کاملین, مشائخ عاملین, تمام بزرگان دین, کل مؤمنات و مؤمنین, کل مسلمات و مسلمین, خصوصاً والدین مصطفیٰ حسن کریم, شہیدان و اسیران کربلا, جمیع اہل بیت اطہار, امام اعظم غوث اعظم غریب نواز اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاضل مفتی احمد یار خان, مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق, حاجی مشتاق, حاجی زمزم رضا, تمام مبلغات و مبلغین مرحومین, یا اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ پاک ہماری بے حساب مغفرت فرما. یا اللہ پاک برے خاتمے سے بچا. اللہم اختم لنا بخیر, اللہم اختم لنا بخیر, اللہم اختم لنا بخیر. یا اللہ پاک نزعہ کی سختیوں سے نجات دے, جلوہ محبوب میں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں شہادت نصیب ہو, جنت البقیع میں مدفن ملے, جنت الفردوس میں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا ہو. الہ العالمین ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, ہمارے مقروضوں کے قرضے اتر جائے, پریشان حال خوشحال ہو, بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عنایت ہو. یا اللہ پاک بیٹیوں کے طلبگاروں کو بیٹیاں، بیٹوں کے طلبگاروں کو بیٹے ملے. یا اللہ پاک جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار ہو جائے. یا اللہ پاک مظلوم قیدی رہا ہو جائے، تنگ دستیاں دور ہوں، بے روزگاریاں دور ہوں، جن پر قرضے کے بار ہے اے اللہ پاک ان کے قرضے ادا ہو جائے، جن کی رقمیں پھنسی ہوئی ان کے حقوق مل جائے، رشتوں کی رکاوٹیں دور ہوں، نیک رشتے ملے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں،
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں،
کیا
کیسا ہے نور شایا مدنی مذاکرے میں ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں